بسم اللہ الرحمن الرحیم. بزرگوں کی شان میں گستاخی باطن کے لیے سخت مضر ہے، بعض اوقات ناقابل علاج ہو جاتی. اللہ کے نیک بندے، کسی عالم ربانی کی شان میں گستاخی، عام طور پہ جو ذہین لوگ ہوتے ہیں نا، ذہین لوگ، شیطان انہیں ہتھیا لیتا ہے، اور ان سے جو سب سے بڑی کوتاہی سرزد ہوتی ہے وہ یہ گستاخی کی ہوتی ہے. جتنے بھی گمراہ لوگوں کے پیشوا ہیں، ذہین لوگ، جس نے باطل پہ تفسیر لکھ دی ہو، گمراہی پہ ایک مذہب کھڑا کر دیا ہو، گمراہی پہ ایک فرقہ اکٹھا کر لیا ہو، تو ذہین تو ہے. اور ان میں جو چیز مشترک ہے وہ ہے گستاخی. اس گستاخی کی نحوست ہوتی ہے کہ وہ ناقابل علاج ہو جاتی. پھر وہ گمراہیوں کے رہبر بنتے ہیں. ظاہر ہے کسی نے بھی گمراہ فرقہ تیار کیا تو ذہین تو تھا. ایک نے بغیر نقطے کے پوری تفسیر لکھ دی، ذہین تو تھا. تو ان میں جو چیز مشترک ہے وہ گستاخی، اللہ والوں کی گستاخی، نیک لوگوں کی گستاخی، بے ادبی. آگے جاؤ. بزرگوں کی شان میں گستاخی باطن کے لیے سخت مضر ہے، بعض اوقات ناقابل علاج ہو جاتی ہے. حضرت گنگوئی رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تفسیر سورہ یوسف منظوم کے مصنف، سورہ یوسف کی تفسیر ایک نے لکھی، وہ منظوم لکھی نظم کے انداز میں. کیا ذہین ہوگا، ہمیں تو سیدھے بھی لکھنا نہیں آتے. نظم کے انداز میں تفسیر لکھی. حضرت میاں جی صاحب کی شان میں گستاخی، شان میں کچھ گستاخانہ الفاظ کہا کرتے تھے، پھر متنبہ ہوا، توبہ کی. حضرت میاں جی سے نے بیعت کی، درخواست کی، بیعت تو کر لی، لیکن کچھ عرصے کے بعد تنہائی میں ان سے فرمایا، میاں اشرف، اس طریق کی بنیاد اخلاص پر ہے، اس لیے تم سے بات چھپانا نہیں چاہتا. بات یہ ہے کہ میں جب بغرض افاضہ تمہاری طرف توجہ کرتا ہوں تو تمہارے وہ سب کلمات جو پہلے کہے تھے میرے سامنے آ کر حائل ہو جاتے ہیں. ہر چند تمہیں نفع پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں مگر اس کی صورت نہیں بنتی، اس لیے بہتر ہے تم کسی اور سے بیعت کر لو، میں بھی تمہاری سفارش کر دوں. آخر جامع کہتا ہے کہ یہ کوئی حقد اور کینہ نہیں بلکہ غیر اختیاری امر ہوتا ہے جس کا انسان مکلف نہیں، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حمزہ کے قاتل وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسلمان ہونے کے بعد ہدایت فرمائی کہ تم میرے سامنے نہ آنا، مجھے حضرت حمزہ کا صدمہ تازہ ہو جاتا ہے، وہ تمہارے لیے مضر ہو. غیر اختیاری چیز ہے. لیکن اللہ والوں کی گستاخی اور بے ادبی یہ باطن کے لیے سخت مضر ہے، یہ باطن کے لیے سخت مضر. یہ تو تصوف ہے نا، اس کی حقیقت کیا ہے؟ اس کی حقیقت ہے اپنے خواہشات کو مولا کی مرضی پہ قربان کر دینا. یہ اس کی حقیقت ہے. تسبیحات نہیں ہے، وظیفے نہیں ہیں. اپنا ہر جذبہ اور ہر خواہش اللہ تعالی کی مرضی پہ قربان کر دینا. یہ نصیب ہو جائے تو سمجھو یہ اصلاح کی طرف اس کے قدم اٹھ رہے ہیں، اس کی اصلاح ہو رہی، اس کی تربیت ہو رہی. علماء کے درمیان اختلافی مسائل میں توسع. ہم تو لٹھ لے کے کھڑے ہوئے ادھر فیصلہ کر رہے ہوتے. فرمایا ہمارے استاد مولانا یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مزاج میں ایسے اختلافی مسائل کے بارے میں بڑا توسع تھا. میں نے حضرت حکیم الامت سے ان سے ایک مسئلہ پوچھا جس میں مولانا کا فتویٰ گنگوئی کے فتوے سے مختلف تھا. اپنی تحقیق کے مطابق مسئلہ بتا دیا. پھر یہ بھی فرمایا کہ مولانا گنگوئی کے فتویٰ اس معاملے میں اس طرح ہے، اب تمہیں اختیار ہے، جس کو چاہو اختیار کرو. دونوں طرف متقی پرہیزگار عالم ہو، ان کا مسئلہ ہو، ان کا فتویٰ ہو، ان کی رائے ہو، تو میاں اس پہ عمل کر لو، اس پہ عمل کر لو. لوگ ہم سے بینکنگ کے بارے میں پوچھتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہمارے یہ بزرگ ہیں، ان کی رائے ہے، بالکل جائز ہے. یہ نظرات کی رائے نہیں کرو گے تو بہت اچھی بات ہے. تو خیال رکھنا چاہیے، خیال رکھنا چاہیے ہماری ذات سے اور ہماری زبان سے اور ہماری نادانی سے ہم سے کسی کی بے ادبی اور گستاخی نہ ہو، اور وہ بھی اللہ والے عالم ربانی. مسائل میں اختلاف ہوتا ہے، ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے. توسع ہونا چاہیے. خلق خدا کو فائدہ نیری علمی تحقیق سے نہیں ہوتا. مخلوق خدا کو جو فائدہ پہنچتا ہے آپ سے، وہ نیری علمی تحقیق سے نہیں پہنچتا، بلکہ عملی تقدس سے پہنچتا ہے. جب آپ کا عمل مبارک ہوگا اور پاکیزگی اس عمل میں ہوگی، تب آپ سے مخلوق خدا کو فائدہ پہنچے گا. علمی تحقیق سے نہیں پہنچے گا نہیں. ہاں، علمی تحقیق کے ساتھ عملی تقدس ہو تو کیا ہی کہنے، نورن علی نور. لیکن نیری علمی تحقیق اور عملی تقدس نہیں، مخلوق کو آپ سے فائدہ نہیں پہنچے گا. اور ایک آدمی علمی مرتبے میں اس درجے کا نہیں لیکن عملی تقدس ہے، اس سے مخلوق کو فائدہ پہنچے گا. اس کی صحبت سے، اس کی باتوں سے، وہ جہاں بیٹھے گا اس کے عملی تقدس کا رنگ نظر آئے گا. اور ایک محقق آدمی ہو، ٹھیک ہے، عملی تقدس نہیں، مخلوق کو فائدہ نہیں پہنچے گا. جب اس علم سے اس کو خود نہیں پہنچ فائدہ پہنچے تو مخلوق کو کیا پہنچے گا؟ مخلوق کو تو نہیں پہنچے گا. جب اس علم سے اس کو خود نہیں فائدہ پہنچا، اس میں تقوی نہیں آیا، پرہیزگاری نہیں آئی، تقدس نہیں آیا، طہارت نہیں آئی، تو مخلوق کیا پہنچے گا؟ یہ تو جھوٹ ہے نا، فراڈ ہے کہ میری عملی زندگی میں تو کوئی فرق نہیں ہو. میں سمجھو پانچ لاکھ لوگ میرا جو ہے وہ واٹس ایپ کا میسج دیکھتے ہیں، لاکھ آدمی نے مجھے جو ہے وہ کر لیا. کیا کر لیا؟ ہاں، ٹھیک ہے نا. ارے میاں، تجھے خود نہیں فائدہ، بھول جائیے کہ مخلوق کو فائدہ ہوگا. کبھی نہیں ہوتا. تو اصل اپنی زندگی ہے، عملی تقدس سے مخلوق خدا کو نفع پہنچتا. ہر تھانی رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے کون تھے؟ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ، ان کے بڑے کون تھے؟ وہ ایک بزرگ تھے جو نورانی قاعدہ پڑھایا کرتا تھا، حضرت حاجی صاحب ان کے مرید تھے، ان کے خلیفہ تھے. علمی سطح تو یہ، لیکن تقدس کا کیا حال ہے کہ حاجی صاحب جیسے آدمی تربیت لے رہے ہیں، اور ان سے پھر گنگوئی، ہر ننوتری، ہر تھانوی، بتائیے کیسا فائدہ پہنچا. عملی تقدس، عمل صاف، باطن بھی ظاہر بھی، اللہ کا بھی معاملہ، مخلوق کے ساتھ بھی معاملہ، عبادت بھی اچھی، اخلاق بھی اچھے. تو خلق خدا کو فائدہ نیری علمی تحقیق سے نہیں ہوتا بھائی، عملی تقدس سے پہنچتا ہے. علمی تحقیق ہے، عمل نہیں، مخلوق کو فائدہ نہیں پہنچے. عملی تقدس ہے، علمی سطح کا وہ مقام نہیں، امت کو فائدہ ہوگا، لوگوں کو نفع ہوگا. اور سبحان اللہ، عملی تقدس بھی ہو اور علمی تحقیق بھی ہو تو پھر تو کیا ہی کہنے، پھر تو ہر زمانے میں اس کے علم سے ہزاروں لاکھوں آدمی کو فائدہ پہنچتا، ہر زمانے میں، صدیاں گزر جاتی ہیں، اس کا علمی تقدس، علمی تحقیق، عملی تقدس، علمی تحقیق امت کو کام آ رہی، پھر تو کیا ہی کہنے. حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا کہ علامہ شبلی نعمانی نے ان کے سامنے فرمایا کہ تجربے سے یہ بات ثابت ہوئی. سبحان اللہ، راوی بھی کیسے ہیں، ایک طرف مفتی شفیع ہیں اور اس کے بعد شفیع رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اور پھر عبید اللہ سندھی کی بات نقل کی، پھر علامہ شبلی کی بات نقل کی ہیں، اور فرمایا تجربے سے یہ بات ثابت ہوئی کہ قوم کی اصلاحی فائدہ وہ شخص پہنچا سکتا ہے جس میں تقدس اور تقوی ہو. یہ ہر طالب علم کو نا پلے باندھ لینے والی بات ہے. کہ قوم کی اصلاحی فائدہ وہ شخص پہنچا سکتا ہے جس میں تقدس اور تقوی ہو. اس کے بغیر کتنا ہی بھاری عالم محقق ہو، اصلاح خلق اس سے نہیں ہو سکتی. تقوی اور پرہیزگاری سے پیدا ہو، لوگوں کی اصلاح اس سے ہو. اللہ میں نصیب فرمائے. کوشش کرتے رہنا چاہیے، کوشش کرتے رہنا چاہیے. ٹھیک ہے، ہمارا باطن کا کیا حال ہے، کتنے غلط جذبات اندر رکھی ہوئی ہیں، کتنے غلط خواہشات رکھی ہوئی ہیں، ان گندگیوں کے ساتھ تو مخلوق خدا کا فائدہ نہیں پہنچے، وہ صاف کرنے ہوں گے. کہیں کبر ہے، کہیں عجب ہے، کہیں ریا ہے، کہیں کینہ ہے، کہیں دنیا کی پرستی ہے، دنیا کی محبت ہے، کہیں حب جاہ ہے، ان گندگیوں کے ساتھ اصلاح نہیں ہوتا. اللہم انی اسلک الہدا والتقا، اللہ ہدایت دے دے، تقوی دے دے بس. تو یہ طالب علمی کے زمانے میں، اس سفر میں یہ بات پیش نظر رہنی چاہیے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہم سے کوئی کام لے لے مخلوق خدا کے لیے، اپنی مخلوق کے لیے، تو پھر ہمیں تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرنی ہو، اس کے بغیر نہیں. فرمایا کہ حضرت سندھی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا کہ علامہ شبلی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے سامنے فرمایا کہ تجربے سے یہ بات ثابت ہوئی، قوم کو اصلاحی فائدہ وہ شخص پہنچا سکتا ہے جس میں تقدس اور تقوی ہو. اس کے بغیر کتنا ہی بھاری عالم محقق ہو، اصلاح خلق سے اس سے فائدہ نہیں ہوتا. اس کا کالم کتنے لوگ پڑھتے ہیں، اس کی تقریر کتنے لوگ سنتے ہیں؟ کوئی فرق نہیں پڑتا. زندگیاں کس سے بدلیں گی؟ جس کے تقوی اور پرہیزگاری ہو. زندگی اس سے بدلے گی, اصلاح اس سے ہوگی. فرمایا جس شخص کا تعلق حق تعالیٰ کو, حق تعالیٰ کے ساتھ درست اور قوی ہو جاتا ہے, اس سے مسلمانوں کو بلا قصد بھی نفع پہنچتا ہے. اس کے چلنے سے بھی لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہے, اس کے دیکھنے سے بھی لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہے. حالانکہ اس کا ارادہ نہیں کہ مخلوق کو فائدہ پہنچانا, لیکن چونکہ اس کا معاملہ اللہ سے بڑا اچھا ہے, تعلق بڑا اچھا ہے, اس کا بلا قصد بھی مخلوق کے خدا کو نفع پہنچتا ہے. جس شخص کا تعلق حق تعالیٰ کے ساتھ درست اور قوی ہو جاتا ہے, اس سے مسلمانوں کو بلا قصد بھی نفع پہنچتا ہے. اس کی مفصال آفتاب جیسی ہوتی ہے, خود آفتاب کو بھی خبر نہیں ہوتی کہ اس کو کس کس سے فائدہ, اس کو اس سے کس کس کو فائدہ پہنچا ہے. اور جن کو فائدہ پہنچتا ہے وہ بھی کچھ قصد ارادہ نہیں کرتے, پھر بھی سورج کی روشنی پہنچتی ہے, اس کے باوجود فوائد پہنچتے ہیں. اور فرمایا الحمدللہ ہمارے بزرگوں کا یہی حال تھا, ہمارے بزرگوں کا یہی حال تھا کہ چونکہ ان کا اللہ سے تعلق درست تھا, ان کا اللہ تعالی سے معاملہ درست تھا, تو لوگوں کو ان سے فائدہ پہنچتا تھا. وہ قصد کرے نہ کرے مخلوق خدا کو ان سے فائدہ پہنچتا تھا. سبحان اللہ. ارشاد فرمایا بزرگوں نے لکھا ہے کہ آدمی کو ہر وقت اپنے بڑے کے ساتھ ہمیشہ لگا نہیں رہنا چاہیے, اپنے مربی اپنے شیخ ہر وقت نہیں لگے رہنا چاہیے. وجہ یہ ہے کہ انسانی کمزوریوں سے کوئی بشر خالی نہیں ہوتا. جب اس کی نظر ایسی کمزوری میں پڑی رہے گی تو دل میں بے اعتقادی پیدا ہوگی, اور جہاں بے اعتقادی پیدا ہوئی نفع ملنا ختم ہوگا. جہاں عقیدت میں اور عظمت میں احترام میں کمی آئی نفع رک جائے گا. نفع تو اسی زندگی سے ملتا ہے اس کو, اور اسی شخصیت سے ملتا ہے جس پر اسے اعتقاد ہے, عقیدت ہے, محبت ہے, عظمت ہے. نفع تو اسی سے ملتا ہے, اور کوئی بشر کمزوریوں سے خالی نہیں ہے. اور اس کے لیے وہ سخت مضر ہے کہ وہ ایک دیوار بن کر درمیان میں حائل ہو جاتی ہے, اور اس سے استفادے کا دروازہ بند ہو جاتا ہے. یاد آیا شیخ عبد الوہاب شیرانی رحمۃ اللہ علیہ کی اس کتاب میں نظر سے بات گزری کہ شیخ الاسلام محی الدین نووی شارع مسلم جب اپنے استاد کی خدمت میں حاضر ہوتے تو راستے میں یہ دعا کرتے جاتے تھے, یا اللہ شیخ کے کسی عیب اور کمزوری پر میری نظر نہ پڑے. ہم تو تلاش کرتے ہیں استاد جی کی, ایپ تلاش کر. اور ان کی دعا یہ ہوتی تھی کہ کوئی کمزوری میرے سامنے نہ آئے, تاکہ میری جو عقیدت ہے اور احترام ہے اس میں فرق نہ آئے. تاکہ ان سے استفادے میں خلل نہ آئے. طلب مرید کے لیے یہ نصیحت بہت ہی اہم ہے. جو واقعی سچا طالب ہے نا, اس کے لیے یہ نصیحت بہت اہم ہے. جو واقعی اپنی اصلاح چاہتا ہے, اس کے اندر سچی طلب ہے, واقعی طالب ہے, وہ تو اپنے مربی کی خوبیاں ہی دیکھے, اور دیکھے گا تو بہت مل جائے گی. لیکن اس کا مطلب ہرگز نہیں کہ استاد یا پیر سے کھلے طور پر گناہ کبیرہ اور حرام چیزوں کا ارتکاب دیکھتا رہے اور اعتقاد میں فرق نہ آئے. یہ مطلب بھی نہیں. ظاہر ہے جس آدمی کی زندگی میں کبائر ہیں یا صغائر میں اصرار کرتا ہے ٹھیک ہے نا, تو اس کا تو خود اللہ سے تعلق درست نہیں ہے. لیکن ایک آدمی متقی ہے, پرہیزگار ہے, ظاہر ہے اس کے اندر بھی بشری کمزوریاں موجود ہیں. اعتقاد میں فرق نہ آئے, ایسی حالت میں اس بزرگی کا اعتقاد حرام اور اس سے تعلق فسخ کرنا واجب. حضرت نے ایک اور موقع پہ ایسی معاملے پہ فرمایا کہ ایسے حال میں عقیدے کا زائل ہو جانا واجب ہے, مگر اس کی بھی بے ادبی اور گستاخی سے بچنا چاہیے. تعلق توڑ دے لیکن ڈھنڈورا نہ پیٹے, پروپیگنڈا نہ کرے, بے ادبی اور گستاخی کی شکل اختیار نہ کرے, چپکے سے جدا ہو جائے. بچپن میں مجھے تعویذات کا بہت شوق تھا, مولانا یعقوب صاحب ننوتوی رحمۃ اللہ علیہ, تعویذات کا بہت شوق. ایک بیاض میں بہت سے تعویذات جمع کر رکھے تھے جو عرصہ ہوا جلا دی. فرمایا میں نے مولانا یعقوب صاحب سے عرض کیا کوئی ایسا عمل بھی ہے جس سے موکلات مسخر ہو جائے, جنات تابع ہو جائے, کوئی ایسا عمل؟ حضرت فرمایا ہاں ہے اور آسان بھی ہے. ہیں اور آسان بھی ہے, لیکن یہ بتاؤ کہ تم خدا بننے کے لیے پیدا ہوئی یا بندہ بننے کے لیے؟ اس جملے سے آنکھیں کھل گئیں اور اس فن سے نفرت سی ہو گئی. اتھانی فرمانے لگی, ننوتوی سے پوچھا خدا بننے کے لیے آئے ہو بندہ بننے کے لیے آئے؟ فرمایا الحمدللہ میں اپنی طبیعت کو عقل پر غالب نہیں آنے دیتا اور عقل کو شریعت پر غالب نہیں آنے دیتا. سبحان اللہ, طبیعت کو عقل پہ غالب نہیں آنے دیتا اور عقل کو شریعت پہ غالب نہیں آنے دیتا. سب سے اوپر کون؟ شریعت, پھر عقل, پھر طبیعت. ہم طبیعت پہ, آپ طبیعت چاہ رہی نا, جمعے کے دن پورا دن سوتے رہتے, سوتا رہتا ہے, حالانکہ یہ عقل کے خلاف ہے, وقت ضائع ہو رہا ہے, نقصان ہو رہا ہے, صحت خراب ہو رہی, سویا ہے, پڑا ہے, لیکن طبیعت چاہ رہی ہے نا, بس جو طبیعت چاہ رہی ہے بس وہ کرنا ہے, بس چاہے عقلی طور پہ کتنا ہی نقصان ہو رہا ہو اور کتنی کم عقلی کیوں نہ ہو, لیکن عقل کے خلاف کرے گا طبیعت کے مطابق چلے گا. اور کہیں عقل اور شریعت میں آپس میں ٹکراؤ نظر آ رہا ہے تو عقل غلط نتیجہ دے رہا ہے, شریعت تو آگے رکھو. اور عقل کو اس کے تابع کرو. حضرت فرمانے لگے مناظرے کے ساتھ شوخی کچھ لازم سی ہو گئی ہے، اس لیے کہ مناظرہ بغیر شوخی کے ہوتا نہیں ہے، کچھ نہ کچھ شوخی دکھانی پڑتی. پہلے مجھے بھی مناظرے کا بڑا شوق تھا، کلام میں بھی بڑی شوخی تھی، مگر اب تو اس سے نفرت سی ہو گئی ہے. عموماً مناظرے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ سامنے والا ہدایت پہ آ جائے. کیا ہوتا ہے؟ سامنے والا زیر ہو جائے. یہ پیش نظر نہیں تھا کہ ہدایت پہ آ جائے. کیا پیش نظر آتا ہے؟ زیر ہو جائے. حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات اور ممات میں اختلاف. زندہ ہیں، جا چکے. اس نے فرمایا اس مسئلے میں اختلاف معروف ہے. حضرت مولانا یعقوب صاحب نے حیات کو قول کو اختیار فرمایا، اور یہ کہ ہر 100 سال کے بعد ان کا شباب عود آتا ہے، ہر سال کے بعد جوانی واپس آتی ہے، اس لیے زوف نہیں ہوتا. حضرت مجدد الف ثانی کے نزدیک ان کی وفات ہو چکی. اہل کشف کو جو ان کے تصرفات دنیا میں محسوس ہوتے ہیں، یہ تصرفات روحانی ہیں جو موت کے بعد بھی قائم رہتے ہیں. اختلاف اختلاف، ہر ایک کی اپنی تحقیق. آپ سے یہ تو نہیں پوچھا جائے گا نا قبر میں، دونوں بڑا آدمی، عقائد کا مسئلہ تو ہے نہیں. ٹھیک ہے، ہاں آپ کے پاس آ جائے تو آپ کا یقین اور پختہ ہو جائے گا. ایک دن حضرت گنگوئی رحمت اللہ علیہ اور حضرت ننوتوی رحمت اللہ علیہ دونوں ایک جگہ جمع تھے. حضرت ننوتوی رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے میاں ہمیں تمہاری ایک بات پر بہت رشک ہے. حضرت ننوتوی نے حضرت گنگوئی سے کہا کہ ہمیں تمہاری ایک بات پر بہت رشک ہے، تم فقیر بہت بڑے ہو، ہمیں یہ نصیب نہیں. کس نے کہا؟ حضرت گنگوئی کو. حضرت گنگوئی نے فرمایا جی ہاں، ہمیں چند جزیات یاد ہو گئی تو آپ کو رشک ہونے لگا، آپ جو مجتہد بنے بیٹھے. سبحان اللہ. اور یہ ان کے دل کی کیفیت تھی، یہ ان کا جو ایک دوسرے کے بارے میں اعتقاد تھا یہ دل سے تھا، زبانی نہیں تھا. نوتوی جو کہہ رہے نا کہ مجھے آپ پہ رشک آتا ہے، واقعی دل سے کہہ رہے تھے. اور جو گنگوئی حضرت نوتوی کے بارے میں کہہ رہے تھے وہ بھی دل سے کہہ رہے تھے کہ میاں ہمیں چند جزیات کیا آ گئی، آپ کو رشک ہونے لگا، خود تو مجتہد بنے بیٹھے ہو. اس پر ہمیں کبھی رشک نہ ہوا، حیدر نوطوی نے فرمایا کرتے تھے، اگر کوئی قسم کھا لے کہ میں فقی کو دیکھوں گا تو آج کل اس کی قسم پوری نہیں ہوگی جب تک کہ مولانا گنگوئی کو نہ دیکھیں۔ اگر قسم کھا لے کہ میں کسی فقی کو دیکھوں اس کی قسم پوری نہیں ہوگی آج کل جب تک کہ آج گنگوئی کو نہ دیکھیں۔ ایسی فقاہت دی تھی اللہ نے۔ ارشاد فرما، اچھی صورت یہ ہے اگر کسی عمل میں کوتاہی کا احتمال ہو تو اس کی تحقیق اور کاوش میں نہ پڑے بلکہ اس کو واقع سمجھ کر استغفار کریں، جیسے کسی راستے میں دلدل ہو اور یہ خیال پیدا ہو کہ شاید پاؤں خراب ہوا ہو تو راہروں کو نہ چاہیے کہ اس کا مطالعہ کرنے بیٹھ جائے کہ کہاں لگا اور کیا لگا، بلکہ جب کہیں پانی ملے تو دھو ڈالے۔ کسی عمل میں یہ احتمال ہو، کس میں کوتاہی ہوئے، اب تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں، آخر میں استغفار کر لے دھل جائے گا، ٹھیک ہے، یہ بہتر ضرورت۔ فرمایا، میں آج کل تعلیم میں زیادہ مستحبات کا اہتمام نہیں کرتا، تعلیمات کہوں لوگ میرے پاس اصلاح کے لیے آتے ہیں، ان کو جو میں تعلیم دیتا ہوں نا تو زیادہ مستحبات کی بات نہیں کرتا، آج کل تو لوگ واجبات سے بری ہو جائے تو غنیمت ہے۔ یعنی اگر آپ نے تسبیح پوری نہیں پڑھ لی، وظائف زیادہ نہیں پڑھ لی، کوئی بات نہیں بھائی، کم سے کم حرام سے تو بچ جائیں، کیا حرام ہے، گناہ نہ کریں، یہ بھی کر لینا بڑی بزرگی ہے، گناہ نہ کرے، آنکھ کا، دل کا، زبان کا، اعضاء اور جب، گناہ نہ کرے نا بھائی۔ لیکن لمبے چوڑے وظائف نہیں ہو رہے، تسبیحات نہیں ہو رہی، ہاں کوئی بات نہیں، لیکن کم از کم گناہ تو نہ ہو، فرائض اور واجبات کا تو اہتمام ہونا، گناہ چھوڑنا فرض ہے۔ فرمایا، مثنوی رومی کا خلاصہ دو چیزیں، پوری مثنوی جو ہے اس کا خلاصہ دو چیزوں میں، حاجی صاحب فرمایا کرتے تھے کہ میں جتنا مثنوی مولانا رومی کا مطالعہ کیا، یہ بات ثابت ہوا کہ سارا ہی مثنوی کا خلاصہ ایک توحید کا بیان کرنا ہے، اللہ کی وحدانیت، اللہ کی بڑائی، اللہ کی عظمت، دوسرا اصلاح نفس اور وصول الی اللہ کے لیے کسی اچھے آدمی کی صحبت، کسی اللہ والی کی تعلق، پورا مثنوی کا خلاصہ یہی۔ سبحان اللہ، حضرت حکیم الامت کی کتب بینی، ارشاد فرمایا، مجھے زیادہ کتب بینی کا ذوق نہیں ہوا، حضرت فرمایا مجھے زیادہ کتب بینی کا زیادہ ذوق نہیں ہوا، ہر فن میں کتاب لکھ دی اور ایسی لکھی کہ بعد والے اس سے سینکڑوں کتابیں بنا رہے ہیں، تفسیر دیکھو تو وہاں موجود ہے، فقہ میں دیکھو تو وہاں امداد الفتاوی موجود ہے، تصوف دیکھو تو وہاں موجود ہے. ہر فن پہ ایسی بنیادی کتاب لکھ دی کہ بعد والوں نے اس سے کئی ساری کتابیں لکھ دی. لیکن آپ کیا کہہ رہے ہیں مجھے ذرا قطبینی کا ذوق, اس کا مطلب یہ قطبینی کا معیار ان کا بہت بڑا تھا نا. بہت بڑا تھا پر میں مجھے زیادہ کتب بینی کا ذوق نہیں ہوا کیونکہ نفس علم کو مقصود نہیں سمجھا. عمل کے لیے جتنے علم کی ضرورت تھی میں اپنے بزرگوں پر اس پہ مکمل اعتماد, جو کچھ قرآن و سنت کی تعبیر میں انہوں نے فرمایا میں اس پر مطمئن تھا. اس لیے مجھے زیادہ ریسرچ کرنے کی ضرورت نہیں پڑی. ایک صاحب نے حضرت کی تصانیف جو 1000 کے قریب ہیں ان کا ذکر کر کے عرض کیا, آپ نے اتنی تصنیفات فرمائی ہیں, ہزاروں کتابیں دیکھی ہوں گی. حضرت فرمایا ہاں چند کتابیں دیکھی ہیں جن کے نام یہ, حاجی امداد اللہ, مولانا محمد یعقوب صاحب, مولانا رشید احمد گنگوئی. جب آدمی کے عمل میں تقدس پیدا ہو جائے تو اس کے علم میں برکت ہو جاتی ہے, اس کے مطالعے میں برکت ہو جاتی ہے. علم میں برکت ہو جاتی ہے, مطالعے میں برکت ہو جاتی ہے کہ اس کی ذات کو بھی اس سے نفع ہوتا ہے, مخلوق خدا کو بھی اس سے نفع ہوتا ہے. اور جب عمل اور تقویٰ نہ ہو تو اس کا علم بھی نرا علم رہتا ہے. معلومات کے اتنا اس کو اپنی ذات سے فائدہ, نہ اس کی ذات کو فائدہ ہوتا ہے نہ مخلوق کو فائدہ ہوتا ہے. لوگ کتاب لکھتے ہیں کوئی بھی نہیں پڑھتا. کوئی بھی نہیں پڑھتا. اور ایک آدمی لکھتا ہے سبحان اللہ, لاکھوں آدمی پڑھتے, برکت ہے. ایک صاحب نے حضرت کی تصانیف جو 1000 کے قریب ہیں جن کا ذکر کر کے عرض کیا کہ آپ اتنی تصانیفات فرمائی ہیں, ہزاروں کتابیں دیکھی ہیں. فرمایا ہاں چند کتابیں دیکھی ہیں جن کے نام یہ ہیں, ان کتابوں نے مجھے دوسری کتابوں سے بے نیاز بنا دیا. شاید ہی ایسے حضرات دوسرے لوگوں سے مجھے بے نیاز کر دیں, مجھے پھر کسی اور کتاب دیکھنے کی ضرورت نہیں تھی. بڑی بات دیکھیں, فرما حق تعالی کی نظر انسان کے قلب اور اس کی نیت پر ہوتی ہے. جذبہ کیا ہے, اس کا جذبہ کیا ہے, یہ کرنا کیا چاہتا ہے, جاہ چاہتا ہے, مال چاہتا ہے, شہرت چاہتا ہے, میری رضا چاہتا ہے, اندر جذبہ کیا ہے. اللہ تعالی کی نظر قلب پر اور نیت پہ ہوتی ہے. اگر وہ خالص اللہ کے لیے ہو, عمل میں کوتاہی بھی ہو جائے تو اکثر اللہ معاف فرما دیتے. سبحان اللہ. اور اگر جذبہ ہی غلط ہے, عمل ٹھیک بھی ہو, عمل کی شکل ٹھیک بھی ہو, تب بھی بات نہیں بنتی. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق نصیب فرما دے بھائی. تو جتنے نیک بنیں گے پاکیزہ, یہ تو اختیار میں نا, یہ تو اختیار میں. متقی بننا, پرہیزگار بننا اختیار میں, حافظہ اختیار میں نہیں, زیانت اختیار میں نہیں, محنت اختیار میں. علم کی محنت اختیار میں, تقویٰ پرہیزگاری کی محنت اختیار میں. میاں اختیاری چیز کر لو نا, اللہ فیصلہ فرما دیں گے. حافظہ زیانت اختیار میں نہیں, اس کے پیچھے پڑھنا بھی نہیں چاہیے. اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے. سبحانک اللہ وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا اللہ, نستغفرک ونتوب الیک.